سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے اور عمل کی نیت سے سننی چاہیے۔ مختصر سی بات کروں گا، بہت تقریریں آپ سن چکے، لیکن جتنی بات بھی کروں تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں، قریب قریب ہو کر سن لیں اور عمل کی نیت کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، میرے محترم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب انصاری دی دمائی تہم نے بڑی محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شرکت کی مجھے دعوت دی۔ تعمیل حکم کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں۔ مغرب کے بعد سے اب تک آپ حضرات مساجد کی اہمیت، مساجد کی عظمت، مساجد کے حقوق، مساجد کے آداب کے بارے میں بہت کچھ سن چکے، اور ان باتوں کا دہرانا تکرار میں شمار ہوگا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے ہر دور میں مساجد کی تعمیر کو اور مساجد کی آبادی کو اہمیت دی، اس لیے کہ مسجد کی تعمیر ایک تو ظاہری اعتبار سے ہے اور ایک باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے اس کی تعمیر یہ عمارت ہے، اور باطنی اعتبار سے اس کی تعمیر یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں اللہ کی عبادت کی جائے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کی جائے، مسجد مسلمانوں کے اخلاق، اعمال، عقائد کی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں بڑی خوبصورت بنتی ہیں، اللہ پاک نے مسلمانوں کو ثروت دی ہے، خوشحالی عطا کی ہے، عربوں کو، اجمیوں کو، افریقیوں کو، اور وہ اپنے اپنے مالی حالات کے مطابق بے مثال مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی نبر اللہ مرقدہ کے زمانے میں ہندوستان کے ایک نواب صاحب نے بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کی، اور پھر اس کے افتتاح کے لیے سید صاحب کو دعوت دی۔ سید صاحب افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے، مسجد کے حسن و جمال کو، آب و تاب کو دیکھا تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے کہ خانہ خدا تو بہت دیکھے تھے، آج بنگلہ خدا بھی دیکھ لیا۔ مجھے اللہ پاک نے جنوبی افریقہ جانے کی توفیق دی درس قرآن کے سلسلے میں، اور وہاں کی میں نے مساجد دیکھی تو میں نے سفر نامے میں لکھا کہ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بنگلہ خدا دیکھا تھا، یہاں کی تو ہر مسجد ہی بنگلہ خدا ہے۔ اور حقیقت یہ, آپ اگر جنوب افریقہ میں تعمیر کی گئی مسلمانوں کی مساجد کو دیکھ لیں تو میرے اس جملے کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ایسے اعلی ذوق کا اور دریا دلی کا مساجد کی تعمیر میں مسلمانوں نے ثبوت دیا ہے کہ شاید کسی بھی مذہب کے ماننے والے اپنے عبادت خانوں کی تعمیر میں یہ مثال پیش نہیں کر سکتے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک ایمان افروز واقعہ تعمیر مسجد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں تقریباً 90% کالے لوگ ہیں, 5% گورے, لیکن 5% گوروں نے 300 سال 90% کو کالوں پر ظالمانہ جابرانہ قسم کی حکومت کی. اسی زمانے میں ملائیشیا پر بھی گوروں کا تسلط تھا اور وہاں کے مسلمان وقتاً فوقتاً گوروں کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے, جیسے ہندوستان میں مسلمان تحریک آزادی چلاتے رہے, یوں ہی ملائیشیا کے مسلمان کرتے تھے. تو گوروں نے یہ کیا کہ ملائیشیا کے لیڈر قسم کے مسلمانوں کو گرفتار کر کے جنوبی افریقہ لا پھینکا, ڈربن کے علاقے سے. ملائی مسلمان انہیں کہا جاتا ہے. جنوبی افریقہ میں یہ ملائی مسلمان ہیں, انڈین مسلمان اور کچھ پاکستانی مسلمان. تو ملائی مسلمان یوں لائے گئے انڈیا سے اور گوروں نے ان پر بدترین تشدد کیا, حیوانوں کی طرح ان سے دن بھر کام لیتے تھے اور انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. مسجد بنانا تو دور کی بات ہے, لیکن ان کے ایمان کو اور ان کے جذبوں کو ڈھانک دیجئے کہ وہ دن بھر محنت مزدوری اور مشقت کرتے تھے اور رات کو جب گورے انہیں چھوڑتے تو رات کی تنہائی میں وہ پانچوں وقت کی نمازوں کی قضا کرتے تھے اور اللہ کے حضور روتے تھے, مالک ہم تو نماز ادا کرنا چاہتے تھے, ان کے ظلم کی وجہ سے ادا نہ کر سکے, معاف کر دینا, اب ہم قضا کر رہے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آیا, گورے بھی دو قسم کے تھے, ایک تو ڈچ قوم ہالینڈ کے رہنے والے اور دوسرے برطانیہ کے گورے. تو برطانیہ کے گوروں نے حملہ کر دیا ہالینڈ کے گوروں پر اور ہالینڈ کے گوروں کے پاس افراطی اعتبار سے, جذباتی اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ برطانیہ کے گوروں کا مقابلہ کر سکتے. چنانچہ انہوں نے ان مظلوم, مجبور, مقہور, غریب, مسافر مسلمانوں سے کہا کہ تم ان کا مقابلہ ہماری طرف سے کرو, جو انعام مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا. چنانچہ ان مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور مسلمان جب کسی طاقت کا مقابلہ کرنے پر آ جائے تو پھر کوئی طاقت اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی. اللہ نے جان دینا جتنا مسلمان کے لیے آسان کیا ہے, اللہ کی قسم دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے اتنا آسان نہیں کیا. یورپ میں خودکشی کرنے والے بہت, مغربی ممالک میں خودکشی کرنے والے بے شمار زہر کھانے والے، بے شمار اپنے آپ کو چلانے والے، بے شمار چھرا گھونپ لینے والے، بے شمار گلا گھونٹ لینے والے، بے شمار، لیکن عیسائیت کی خاطر جان قربان کرنے والے آپ کو انگلیوں پر گننے کو بھی نہیں ملیں گے۔ لیکن آج کے اس دور میں بھی دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، قرآن کی خاطر، حرمت رسول کی خاطر، عظمت مساجد کی خاطر جان دینے والے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں اگر کمی ہے تو قیادت کی کمی ہے۔ مسلمان عالمی سطح پر قیادت کے قحط کا شکار ہیں، کوئی قائد نہیں، کوئی قائد نہیں۔ جو اس جذباتی اور ایمان سے مالا مال قوم کی رہنمائی کر سکے، جو اس کی قیادت کر سکے، جس دن مسلمانوں کو کوئی مخلص صاحب بصیرت سچا مومن قائد مل گیا، اللہ کی قسم امریکہ اور دوسری مغربی طاقتوں کے تسلط کا وہ آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور گوروں کو شکست دے دی۔ اب وقت آیا انعام لینے کا۔ آپ اندازہ کیجئے سال ہر سال سے وہ غلامی کے شکنجے میں چکڑے ہوئے تھے، نہ سر چھپانے کے لیے مکان، نہ کھانے کے لیے وافر رزق، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ باعزت ملازمتیں، نہ سیر و تفریح کی آزادی۔ اور گورے کہہ رہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ سوچئے، آپ سوچئے کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے ہم کیا مانگتے؟ ہم آزادی مانگتے، ہم روپیہ پیسہ مانگتے، ہم خوشحالی مانگتے، ہم سر چھپانے کے لیے مکان مانگتے، ہم انسانی حقوق مانگتے۔ لیکن ان غلام اور غریب مسلمانوں نے اگر مانگا تو صرف یہ مانگا کہ ہمیں جنوبی افریقہ میں ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی اور جنوبی افریقہ میں یہ پہلی مسجد تھی جو تعمیر ہوئی اور آج تک وہ مسجد موجود ہے۔ ان غلاموں، ان بے بسوں، ان کمزوروں، ان ضعیفوں، ان مظلوموں، ان قیدیوں کی قربانیوں کے نتیجے میں تعمیر ہونے والی مسجد آج بھی موجود ہے اور ان کے ایمانی جذبات کی زندہ زندہ گواہ اور بتاتی ہے کہ مسلمان کو اللہ کے گھر سے اپنے گھر سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ایک مومن کی نشانی ہے کہ اسے اللہ کے گھر سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، چند خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ عرش الہی کے نیچے جگہ دے گا۔ سات آدمی بیان فرمائے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ وہ بازار میں بھی ہوتا تھا تو یوں ہوتا تھا گویا کہ مسجد میں ہے۔ بہت سے لوگ مسجد میں ہو کر بھی مسجد میں نہیں ہوتے اور بہت سے مسجد سے باہر ہوتے ہیں لیکن مسجد میں ہوتے ہیں۔ مجھے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، بلکہ حاجی امداد لتا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک نباب صاحب نے ان سے اجازت طلب کی کہ حضرت مجھے اجازت دے دیجئے، اب میں زندگی کے باقی ماہ و سال مکہ المکرمہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اور تھے بہت بڑے جاگیردار، حضرت جانتے تھے کہ جاگیردار صاحب اپنی جاگیر سے دل کو نہیں ہٹا سکیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم ہندوستان میں رہو اور تمہارا دل مکہ میں رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم تو مکہ میں ہو مگر تمہارا دل ہندوستان میں ہو۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، با باہر ہوتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں علماء یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر شدید بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھایا جائے پھر نماز پڑھی جائے. کیوں؟ بجائے اس کے کہ تم نماز میں ہو اور دل کھانے میں ہو, بہتر یہ ہے کہ تم کھانے میں ہو اور تمہارا دل نماز میں. تو ایسے بھی ہیں جو رہتے پاکستان میں ہیں لیکن ان کے دل مکہ اور مدینہ میں ہیں. نہ بعض اوقات ایسے غریب مسلمانوں کو تسلی دیا کرتا ہوں, بہت سے میں نے ایسے دیکھے جو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, لیکن وسائل نہیں, ذرائع نہیں, کیسے جائیں؟ بیچاروں کے پاس پیٹ پالنے کے لیے معقول انتظام نہیں. تو حرمین شریفین کے سفر کے اخراجات کیسے برداشت کریں؟ میں اکثر بیان میں بھی کہتا ہوں اور ایسے کسی ساتھی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کو تسلی دینے کے لیے بھی کہتا ہوں, میرا ایمان اور میرا ناقص سا جو مطالعہ ہے اس کی روشنی میں کہتا ہوں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر تڑپتے ہیں مگر مکہ اور مدینہ نہیں جا سکتے. وہ ان لوگوں سے لاکھ درجہ بہتر ہیں جو مکہ مدینہ چلے جاتے ہیں لیکن وہاں کے حقوق اور آداب کا لحاظ نہیں رکھتے. کسی نے کہا لوگ ایمان لینے کے لیے جاتے ہیں, سامان لے کر آ جاتے ہیں. ایمان لینے کے لیے جاتے ہیں, سامان لے کر آ جاتے ہیں. سیر و تفریح ایک اسلامی قسم کی سیر و تفریح بن گئے. دنیا کے قیمتی ہوٹل وہاں, دنیا کا بہترین اور قیمتی سامان وہاں. بہت سے لوگ اسی سامان میں کھو جاتے ہیں, اللہ کے گھر کو بھی بھول جاتے ہیں, حجر اسود کو بھی بھول جاتے ہیں, طواف کو بھی بھول جاتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کو بھی بھول جاتے ہیں, بیت اللہ کے نظاروں کو بھی بھول جاتے ہیں, نبی کے روضے کو بھی بھول جاتے ہیں. یہاں بیٹھ کر تو نعتے پڑھ رہے, سن رہے, مجھے مدینے بلا رہے, اور بلا لیا تو اب مدینے کی ہوش نہیں ہے. ہاں ہوش ہے تو اس بات کی, فلاں نے کیمرہ لانے کے لیے کہا تھا, فلاں نے رنگین ٹی وی لانے کے لیے کہا تھا, فلاں نے جاپانی کپڑا لانے کے لیے کہا تھا, اور فلاں نے یہ, یہاں تک کہ ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی بھائی پھر اپنے عزیزوں کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہاں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں تاکہ فرمائشیں پوری کر سکے, تاکہ عزیزوں کے لیے تحائف خرید سکے. بات تو کچھ اور عرض کرنی تھی لیکن اللہ جو کہلوا دے بہتری کے لیے, اصلاح کے لیے. اصل میں جو مساجد کی تعمیر کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے آیت تھی سورہ توبہ کی اور پارہ نمبر 10, وہ مجھ سے پہلے حضرت مولانا تھانوی صاحب نے پڑھی, انما یعمر مساجد اللہ, اور اس کا ترجمہ تفصیل بھی آپ کو سنا دیا. میں نے اس سے اگلی آیت پڑھی ہے, اس سے اگلی آیت وہ کیا ہے؟ وہ سن لیجیے, آپ کانوں کے راستے دل میں اتار لیجیے. اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام, اے لوگو کیا سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا ثواب اور اجر میں اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے, آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے مال جان وقت کی قربانی دیتے ہیں, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ, اللہ خود کہتے ہیں میرے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قریش کو گھمنڈ تھا, ہم مسجد حرام کے متبلی ہیں, ہم مسجد حرام کے معمار ہیں, ہم مسجد حرام کے بانی ہیں، ہم مسجد حرام کے خادم ہیں، ہم حاجیوں کے میزبان ہیں، ہم سخاوت کرتے ہیں، مسجد حرام سے ہمارا تعلق ہے، اور ایسا تعلق کہ جسے چاہے کعبے میں داخل ہونے دے اور جسے چاہے روک دے۔ میرے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے میں داخل ہونے لگے، شعبی نے روک دیا، نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر، حضور نہیں گئے، لیکن حضور نے فرمایا، اللہ کے بندے، ایک وقت آئے گا کہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا اور چابی میرے آقا کے ہاتھ میں آئی، چابی آقا کے ہاتھ میں۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ چابی مجھے دے دی جائے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، چابی مجھے دے دی جائے۔ دوسرا صحابی مانگ رہا ہے، چابی مجھے دے دی جائے، یہ سعادت مجھے دے دی جائے۔ لیکن قربان جاؤ، اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر آقا نے فرمایا، نہیں، جو پہلے کعبے کا دربان تھا اب بھی کعبے کا دربان وہی رہے گا، بلکہ آنے والی اس کی نسلیں بھی کعبے کی دربانی کریں گی۔ میں امانت کی ادائیگی کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں، امانت میں خیانت کے لیے نہیں آیا۔ اور اللہ نے فرما دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کے حوالے کر دو۔ حضور نے بلایا اور چابی ان کے حوالے کر دی، اور کہا جاتا ہے کہ آج تک چابی انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ تو بڑا گمنڈ تھا قریش کو، ہم کعبہ کے متولی، بانی، معمار، خادم، میزبان۔ اللہ نے فرمایا، کیا وہ لوگ جو مسجد حرام کو تعمیر کرتے ہیں، ارے کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں، وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور جہاد والے ہیں اور اللہ کے دین پر اپنے مال لٹانے والے ہیں؟ اللہ نے کہا، میں کہتا ہوں، اللہ خود جواب دیا، لا یستوون عند اللہ۔ کئی جگہ قرآن میں ایسا ہوا، اللہ نے سوال کیا، ایسا ہو سکتا ہے، اور جواب نہیں دیا، تاکہ پڑھنے والے اور سننے والے جواب خود سمجھ لیں۔ لیکن یہاں اللہ نے جواب خود دیا، سوال بھی کیا، جواب بھی دیا، لا یستوون، میرے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو اللہ کے دین پر مال جان قربان کرتا ہے، فرمایا کہ وہ شخص جو کعبے کو تعمیر کرتا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کعبے کو تعمیر کرنے والا پاکستان کی مسجد نہیں، ہندوستان کی مسجد نہیں، مسجد حرام، جہاں ایک نماز کا ثواب 100,000 کے برابر ہے۔ اللہ نے کہا ہے، ایک وہ ہے جو مسجد حرام کو تعمیر کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو میرے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے۔ اس کا مقام اللہ کے نزدیک کہیں زیادہ ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم میں ایسے ہوں گے، ایسے ہیں جو مسجد کی تعمیر کے لیے 100 روپیہ بھی نہیں دے سکتے، غربت ہے، نہیں دے سکتے، لیکن اگر وہ جذبات سچے رکھتے ہیں تو میں انہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو محروم مت سمجھیں۔ اللہ کے ہاں سچی طلب کو دیکھا جاتا ہے، سچی طلب، طلب کس کے دل میں؟ میرے آقا نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی راہ میں شہادت کی سچی تمنا ہو، وہ اگر اپنے گھر میں بستر پر بھی مر جائے تو شہادت کی موت مرتا ہے، شہادت کی موت۔ کیوں؟ طلب سچی تھی، طلب تھی، طلب، طلب پیدا کیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، طلب، سچی طلب، ایمان، اور نبی والی فکر کو اپنائیے۔ نبی والی فکر کیا تھی؟ یہ بگڑے ہوئے انسان درست ہو جائیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ جائیں، یہ نبی کی فکر تھی۔ نبی کی فکر کو اپنائیے. مساجد تعمیر بھی کی دیے, مساجد کو آباد بھی کی دیے. سچ پوچھے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بعض اوقات جو دیکھتا ہوں مسجد بڑی شاندار ہیں لیکن مسجد کا محلے والوں کے اعمال اخلاق کردار میں کوئی دخل نہیں ہے. بس نماز پڑھی اور مسجد بند. ارے مسجد تو ہمارا مرکز تھا, مرکز. میرے آقا اسی مسجد میں بیٹھتے تھے, درس بھی دیتے تھے, تعلیم بھی دیتے تھے, تربیت بھی کرتے تھے, خانقاہی نظام بھی تھا, حکومت بھی چلاتے تھے, بیواؤں کی خبرگیری بھی کرتے تھے, یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ بھی رکھتے تھے. اور کیسے کس طرح جیسے دوسرے کافروں کی عید سے عید بجانے کے لیے اپنے سچے غلاموں کو مجاہد بنا کر روانہ بھی کرتے تھے. یہ سب کچھ مسجد نبوی سے ہوتا تھا. مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کا بادشاہ اس مسجد کا, اس مصلی کا امام ہوتا تھا. جو امام ہوتا تھا سمجھ لیا گیا کہ یہی امیر اور حکمران ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا فیصلہ کیسے ہوا؟ کیا حضور نے ان کے سر پر تاج رکھا تھا؟ کیا انہیں تخت پر بٹھایا تھا؟ نہیں, پکڑ کر اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا. مسلمان سمجھ گئے کہ جو مصلی پر کھڑا ہے یہی ہمارا خلیفہ اور حکمران بھی ہوگا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. مسجد کے کردار کو بحال کیجئے, مسجد کی عظمت کو دلوں میں اتاریے, مسجد سے دل لگائیے, مساجد کو اپنے گھروں سے زیادہ اہمیت دیجئے. آج تو ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے, افسوس کا مقام کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا اور جسے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد سے تشبیہ دی تھی. پاکستان بننے کے بعد جب حضرت مدنی سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے, فرمایا کہ مسجد کے بننے سے پہلے مسلمانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. پھر سب کو چاہیے کہ اس کو آباد کرنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر, جس نے پاکستان بننے کی بھرپور مخالفت کی تھی جب پاکستان بن گیا تو وہ اسے تشبیہ دے رہا ہے کس کے ساتھ؟ مسجد کے ساتھ. لیکن آج اس ملک میں جس ملک کو اللہ کے بلی نے مسجد کے ساتھ تشبیہ دی اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی, آج اس ملک میں مساجد اور مدارس کا تقدس محفوظ نہیں ہے. کیسے کہیں 80 لاشیں اٹھے, 80 لاشیں, اور کیسے سر جدا, بازو جدا, ٹانگے جدا, گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے بمباری کے ساتھ. اور گوشت کے لوتھڑوں کے ساتھ قرآن کریم کے اوراق بھی اڑتے رہے, مسجد کی اونٹے اینٹیں بھی اڑتی رہی, مدرسے کے کمرے بھی گرتے رہے. لیکن نہ جانے وہ بمباری کرنے والے کس مٹی سے بنے ہوئے تھے کہ ان کے دل نہ پسیجے. ہم مطالبہ کرتے ہیں اس اسلامی مملکت کے حکمرانوں سے کہ یہ حرکت امریکیوں نے کی یا خدا نہ خواستہ آپ نے کی, خدا را آئندہ ایسی حرکتوں کا سدے باب کیا جائے. آپ تمام حضرات اس سے متفق ہیں؟ میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کبھی ہر دکاندار اپنے سامان کا اشتہار دیتے ہیں, ہم بھی دکاندار ہیں اپنے سامان کا اشتہار دیتے رہتے ہیں, اور ہمارے پاس جو سودا ہے الحمدللہ وہ قرآن کا سودا ہے. میں آپ کے بہت قریب یہاں سخی حسن کے ساتھ نارتھ ناظم آباد این بلاک ڈی سی آفس کے بالکل سامنے مدنی مسجد ہے, وہاں ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد درس دیتا ہوں. الحمدللہ تقریباً 4 سال ہو گئے, اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 3 سال سے جب انٹرنیٹ پر یہ درس نشر ہونا شروع ہوا تو اب تک دنیا کے تقریباً 50 ممالک سے 30 لاکھ مسلمان ہماری ویب سائٹ کے وزٹ کے لیے آئے ہیں۔ تو درس قرآن کا احکام ہے، اس کا عنوان، اس عنوان کو بھی عام کیجئے، دنیا بھر میں اپنے رشتہ داروں کو بھیجئے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہاں اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد گھر کی خواتین کے ساتھ درس میں شرکت کے لیے بھی تشریف لائیے۔ خواتین کے لیے بھی باپردہ انتظام ہوتا ہے، سب کوشش کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ کم از کم ایک دفعہ تو کوشش کر لیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے پاس ایک دفعہ تشریف لے آئیے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ پاک آپ سب کو آنے کی، اور مسجد کو، اس مسجد کو اور ساری مساجد کو اللہ پاک آباد کرنے کی ہم کو توفیق ادا فرمائے۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالرشید انصاری صاحب کا، انہوں نے آپ سے ملاقات کی یہ صورت پیدا فرمائی، اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔